دین کے خلاف نظام الہی کے خلاف، شریعت نبوی کے خلاف، صراط مستقیم کے خلاف، مخصوصاً ائمہ اطہار اور اہل بیت کے خلاف، دشمنوں کی زیادتیاں، تعصبات، اذیتیں، آزار، تکلیفیں، انہیں جلا وطن کرنا، انہیں اپنے شہروں میں نہ رہنے دینا، انہیں اپنے گھروں میں ستانا، ان کے گھروں کو چلانا، ان کی گردنوں میں، ان کے ہاتھوں میں، ان کے پیروں میں رسیاں اور بیڑیاں ڈھالنا، درباروں میں، بازاروں میں انہیں لے کر آنا، ان کے پردوں کی پرواہ نہ کرنا دشمنوں کی طرف سے، اس طرح سے، اس حوالے سے اہل بیت مظلوم واقع ہوئے، ان پہ ظلم ہوئے۔ دوسری طرف ان کے ماننے والوں کی، ان کے نام لینے والوں کی، ان سے منسوب ہونے والوں کی، خود کو ان سے منسوب کرنے والوں کی لاپرواہیاں، بے احتیاطیاں، نادانیاں، سستی، احساس مسئولیت کا نہ کرنا، اپنے وظیفوں کا انجام نہ دینا، اپنی ذمہ داریوں کو پوری نہ کرنا، یہ چیزیں سبب بنی کہ اہل بیت اس طرح سے بھی مظلوم واقع ہو۔ مقابلہ ہونا چاہیے، دشمن جس حد تک، جس انداز میں، جس طرح سے تیزی کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ، چستی کے ساتھ، پھرتی کے ساتھ میدان میں آتے ہیں اللہ اور اللہ کے نمائندوں کے خلاف، دین کے خلاف، کتاب کے خلاف، شریعت کے خلاف، انہیں صفائی ہستی سے نابود کرنے کے لیے، انہیں مسلمانوں سے اٹھانے کے لیے، مسلمانوں کو جہالت و نادانی کے دلدل میں ہمیشہ کے لیے رکھنے کی خاطر اسی حساب سے، اسی تیزی سے، اسی پھرتی سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کے ماننے والوں کو، ان کے شیعوں کو، ان کے پیروکاروں کو، ان کی ان اطاعت گزاروں کو میدان میں آنا چاہیے، لیکن نہ آئے۔ امیر المومنین مظلوم واقع ہوئے، تاریخ گواہ میں اپنے سر کو ڈال کے علی روتے ہیں، امت کی شکایت کرتے ہیں، علی مجبور ہوئے کہ دعا کریں کہ خدایا انہیں ایک بہتر حاکم دیں، مجھے ان سے بہتر لوگ دے دیں، انہیں علی کی ضرورت نہیں ہے۔ قدر نہ کی اگر شیعہ زندہ ہوتے، اگر شیعہ قیام کرتے تو کیا ممکن تھا کہ علی کی گردن میں رسی ڈالیں اور گھسیٹے مسجد کی طرف؟ کیا جرأت ہوتی کسی میں؟ اگر شیعہ سستی نہ کرتے، قیام کرتے، حمایت کرتے، اہل بیت کی دفاع کرتے، کیا ممکن تھا کہ کسی ظالم میں یہ جرأت پیدا ہو جائے کہ معصوم کائنات، رسول خدا کی اکلوتی بیٹی کے دروازے پہ آگ لے کر آ جائیں، لکڑی لے کر آ جائیں، دروازے کو جلا دیں؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں ابھرتا کہ کیا اس وقت کوئی شیعہ زندہ نہ تھا؟ یا ان میں غیرت نہ تھی؟ کیا ہوا تھا؟ سستی ہے ہماری، حسن سبز قبا کے پیروں کے نیچے سے جائے نماز بھی کھینچ کے لے جائیں، ان کے جسم پہ تلوار لگے. حالانکہ اس وقت امام کے پاس فوج بھی ہے, فوج ہے نہ صرف عوام. اس کے باوجود امام غریب واقع ہوئے, ان کی حمایت کرنے والے نہ رہے تو صلح کرنی پڑی. ہماری سستی تو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ کیا 72 افراد کے سوا شیعہ مدینے میں, مکے میں, کوفے میں, بصرے میں آباد نہ تھے؟ کہ حسین میدان کربلا میں صرف 72 افراد کے ساتھ, ان میں بھی کچھ نونہال ہیں, ان میں 13 سالہ بچہ بھی شامل ہیں, ان میں 6 مہینے کا مجاہد بھی شامل ہیں. شیعہ کہاں گئے تھے؟ آپ نے سنا کہ کوفے میں 18,000 افراد نے بیعت کی. چلو 18,000 میں سے کچھ وہ لوگ تھے, چند ہزار کی چلو جاسوس تھے یا دیکھنے آئے تھے, 10,000 تو تھے. 10,000 تو شیعہ تھے, کم از کم 18 میں 8 کو نکالے 10,000. مگر کیا ہوا؟ ایک مؤمنہ نے مسلم کو امان دی, ایک حانی نے انہیں پناہ دی. کتنے شیعہ تھے؟ ایک توہا اور ایک حانی. باقی کہاں گئے تھے؟ کہ حانی کا سر بھی تن سے جدا ہو, مسلم کا سر بھی تن سے جدا ہو, پیروں میں رسیاں ڈالے, گلیوں میں گھسے تھے. یہی شیعہ دیکھ تو رہے تھے, یہ سب رات کی تاریکی میں تو نہیں ہوا. تو پھر سوچیں کہ ہم کیوں مظلوم واقع ہوتے ہیں, ہم پہ کیوں ستم ہوتے ہیں, ظلم ہوتے ہیں. وجہ صرف دشمن نہیں, سبب اس میں ہماری سستی, کاہلی, تنبلی, ہماری احساس مسئولیت کا نہ کرنا, بیدار نہ ہونا, نہ سمجھنا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کہاں جانا چاہیے. چیزیں اگر ہم اپنے اوپر تنقید کریں تو کیا حرج ہے؟ ہمیشہ یک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو اہل بیت اس حوالے سے مسئلہ ناقل ہوئے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر بھارویں لعل ولایت یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام پردے غیب میں ہیں, پردے غیب میں, پردہ ہے مگر وہ پردے میں نہیں, ہمیں پردے میں ڈالا ہے. وہ دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, وہ شاہد اعمال بھی ہیں, وہ ہماری فائلوں پہ نظر ثانی بھی فرماتے ہیں. ہر ہفتے ان کے پاس نامے اعمال جاتے ہیں, وہ ہماری خوشیوں میں اور ہم میں شریک بھی ہوتے ہیں, وہ ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں. بلا ناسی نذکری کم, امام نے فرمایا تمہیں بھولا نہیں, میں تو یاد کرا, تمہیں دیکھتا بھی نہ. تو نہ دیکھنے والے ہم ہیں, ان کی باتیں نہ سننے والے ہم ہیں, ان کی زیارت سے محروم ہم ہیں. تو پردہ ہماری آنکھوں پر ہے. بادل کی مجال کیا ہے کہ آفتاب کو چھپا لے, یہ بادل زمین پہ رہنے والوں کے لیے پردہ ہے کہ وہ آفتاب کو نہیں دیکھ سکتے. ہم کہتے ہیں کہ سورج آفتاب بادل میں چھپا ہے, نہیں, ہم بادل کے نیچے چھپ چکے ہیں. خورشید عالمتاب پوری آفتاب کے ساتھ آسمان میں روشن ہے, مگر ہم روشنی نہیں لے سکتے اس لیے کہ ہمارے سروں پہ بادل کا سایہ ہے. اگر ہم ہمت کرتے, اگر ہم بیدار ہوتے, اگر ہم احساس کرتے کہ ہمیں آفتاب کے روبرو ہونے کی ضرورت ہے, اور اس احساس کے ساتھ, اس بیداری کے ساتھ کچھ زمین سے پرواز کرنے کی کوشش کرتے, کم از کم ان بادلوں کے اوپر تک جا سکتے, تو پھر آگے بندہ نہیں ہے, پھر تو سورج, پھر تو خورشید روبرو ہے. اتنی سی بات ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو پہچانتے, اگر ہمیں امام کی معرفت ہوتی, اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے, اگر ہم اپنے اعمال نامے کو سیاہ نہ کرتے, یہ بادل, یہ غیبت کا پردہ, یہی ہمارے کارنامے ہیں اور کچھ نہیں. جن کے اعمال نامے صاف ہیں, شفاف ہیں, ان کے لیے امام پردہ غیب میں نہیں, وہ چرچا ہے امام کی زیارت پہ مشرف ہو جاتے ہیں, وہ دیدار کر سکتے ہیں, وہ امام سے مل سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں. تو اس بات کا احساس کریں کہ ہماری طرف سے کوتاہی ہے. اگر آپ مانتے ہیں اس بات کو تو ایک عہد کر لیں کہ آئندہ سستی نہ ہوگی. مجھ سے عہد نہ کریں, اپنے خدا سے عہد کریں کہ خدایا لگتا ہے ہم نے بہت سستی کی ہے, ہم نے بہت کوتاہی کی ہے, ہم نے ایسے ایسے اعمال انجام دیے ہیں کہ امام مجبور ہوئے کہ پردہ غیب میں جائیں. ایک طرف دشمن چھوڑتے نہیں, دوسری طرف ہم حمایت نہیں کرتے, تو اہل بیت کہاں جائیں, تو اہل بیت کیا کریں؟ اگر ملت ساتھ نہ ہو, اگر شیعہ ساتھ نہ ہو, تو علی بھی کچھ نہیں کر سکتے. ائمہ ہر جگہ معجزہ نہیں دکھائیں گے کہ ہر کسی کو مومن بناتے رہیں معجزے سے, ان کے وجود میں تصرف کریں, اپنی ولایت تقویمی سے استفادہ کریں, ہر کسی کو خواہ نہ خواہ مومن بنا دیں, یہ ائمہ کا وظیفہ نہیں ہے. ائمہ کا وظیفہ یہ ہے کہ جسے ہدایت چاہیے آ جائے, ہم ہدایت دیں گے, ہم راستے بتائیں گے, ہم تمہیں اللہ کی ہدایت عنایت کریں گے, ہم تمہیں صراط مستقیم دکھائیں گے, ہم تمہیں جنت کا راستہ بتا دیں گے, رضائے الہی کا راستہ تمہیں بتا دیں گے, تمہیں ابدی زندگی میں سعادت و کامرانی کا راستہ ہم بتا دیں گے, ہم تمہیں شیطان سے بچائیں گے, تابوت سے بچائیں گے, گمراہیوں سے بچائیں گے, ہم تمہیں دنیا میں بھی بچا لیں گے, قبر میں بھی بچا لیں گے, محشر میں بھی بچا لیں گے, جنت تک تمہیں پہنچا دیں گے, ہم دنیا سے تمہارے ساتھ چلیں گے محشر تک, طالب کوثر, ساحل کوثر, بے ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی ہم پلا دیں گے, تم ہمارے ساتھ تو دیں. ساقی کوثر کو ساحل کوثر پہ حوض کوثر پہ جام کوثر لیے کھڑے ہوئے. اگر ہم وہاں تک جا نہ سکے تو کوتاہی ہماری ہے, ہماری ہے. احساس کریں, احساس کریں کہ جب ہر طرف سے ہمارا محاصرہ ہوتا ہے تب بھی یہاں سے کوئی آہ کرنے والا بھی نہیں. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی قیادت کو گما دیا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کس کے پیچھے چلنا چاہیے, ہمیں نہیں معلوم. معیار کو ہم نے کھو دیا ہے. قیادت کا معیار کیا ہے؟ لوگوں نے شاید تصور کر لیا کہ ہر علم پڑھنے والا جس کے پاس خزانہ علم ہو وہ قائد بن سکتا ہے, اس کی قیادت ہو سکتی ہے. صرف علم شرط نہیں ہے, صرف علم سے انسان ولی خدا, دوستدار خدا, محب اہل بیت, شیعہ اہل بیت نہیں بنتا. تقویٰ شرط ہے, عمل شرط ہے, درد دل شرط ہے. صائما لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه, یہ سب شرط ہیں. نہ صرف کتابیں پڑھنے سے بندہ فقیہ بن جائے, ایسا نہیں ہے. تو اگر شیعہ ہیں احساس کریں اپنی کوتاہیوں کا. ہم نے اقرار کیا ہے ہم روز الگ خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے. قالوا بلا, کہا ہے, وہاں اقرار کیا ہے. ایونا مول ہے, خدا نے یاد دلا دی قرآن نے کہ تم نے کہا ہے, مانو. اب بھولنا نہیں ہے, اب ہمیں اطاعت میں توحید کی ضرورت ہے کہ ہماری اطاعت توحید کے مدار میں ہو. اطاعت بھی, عبادت بھی, محبت بھی, سب توحید کے مدار میں ہو تو ہم موحد ہیں. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا پھر کچھ نہیں, نہ عبادت کے لائق ہے, نہ حکومت کے قابل, نہ حاکمیت کے لیے لائق ہے, نہ پرستش کے اہل ہیں. تو اس پہ قائم رہیں. اب لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تو تقاضا یہ ہے کہ اب اطاعت, عبادت, پرستش, محبت صرف اللہ سے, پرستش صرف اللہ کی, عبادت صرف اللہ کی, اطاعت صرف اللہ کی. یہ تقاضائے کلمہ توحید ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی, ہم عبادتیں, ہم قربانیاں, تمام مناسب, ہم جینا, ہم مرنا, سب کے سب مدار توحید میں ہو, دائرہ توحید کے اندر ہو. موحد بن کے جئیں, موحد بن کے مریں, موحد بن کر عبادت کریں, موحد بن کر قربانیاں دیں, خیرات کریں. یہ ضروری ہے, یہ توحید کلمہ توحید کا تقاضا ہے. تو اطاعت میں توحید شرط ہے, یعنی صرف اللہ کی. تو اس میں تقاضا یہ لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو اور ان کی جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہو, اور بس پھر کسی کی اطاعت نہ ہو. لہذا اگر ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں حکم خدا سے, اگر امام کی اطاعت کرتے ہیں تو خدا اور رسول کے حکم سے, اگر فقیہ جامع الشرائط کی اطاعت کرتے ہیں تقلید کرتے ہیں تو خدا رسول اور ائمہ کے حکم سے. یہ توحید کے مدار میں ہیں. ان میں سے ایک اطاعت بھی دائرہ توحید سے خارج نہیں. تو یہ شرط ہے ہر فقیہ کی اطاعت جائز نہیں. فقیہ کے لیے جامع الشرائط ہونا شرط ہے. اگر دنیا کے لالچی ہیں تو اطاعت جائز نہیں. دنیاوی شہرت و مال و ملال و جاہ و حشم کے پیچھے ہو اس کی اطاعت جائز نہیں. اگر باطل تعصبات رکھتے ہوں فقیر تو اس کی اطاعت اس کی تقلید جائز نہیں. امام حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من کان من الفقہا. فقیہوں میں دیکھیں, مجتہدین میں دیکھیں, فائنا لنفسہ. اگر کوئی مجتہد کوئی فقیہ ایسے ہیں کہ وہ اپنے نفس کو گمراہیوں سے, گناہوں سے, سرکشیوں سے بچاتے ہیں, حافظ لدین, وہ ایسے فقیہ ہیں کہ اپنے دین کی حفاظت سے معمور ہیں, وہ ہر طرح سے دین کو محفوظ رکھنے والے ہیں, دین میں خیانت نہیں کرتے, بے دین نہیں ہے, دینداری میں متہم نہیں ہے, مخالفاً لہواہ. فقیہ ایسے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کی اطاعت نہیں کرتے, اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتے ہیں. مطیعاً لامر مولاہ, ہر لحاظ سے اپنے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اپنے مولا کی پیروی کرتے ہیں. تو جب یہ تین چار شرائط پائے جائیں تو امام گیارہویں امام نے فرمایا فلل عوام ان یقلدوہ, تو عوام پہ فرض ہے کہ ایسے فقیہوں کی اطاعت کریں. نہ ہر فقیہ کی جس نے اپنا نام آیت اللہ رکھا تو اطاعت فرض نہیں ہے. ہم نے ناموں سے کیا لینا ہے, عنوانات سے کیا لینا ہے, خطابات سے کیا لینا ہے, القابات سے کیا لینا ہے. توحید کا ان سے تعلق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ ان سے مربوط نہیں ہے. تعلق ان چیزوں سے, ان شرائط کے ساتھ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ فقط اللہ کی عبادت و اطاعت واجب ہے, اور جس کو خدا معین کرے یا حکم دے کہ اس کی اطاعت کرنا, اس کی اطاعت کر سے. پیغمبر خدا, بارہ امام ان کی اطاعت, نائبین امام کی اطاعت غیبت صغرا و کبرا میں, یا ائمہ کے جب ائمہ حاضر تھے, موجود تھے ان اس وقت, انہوں نے جن کو اپنے نائب قرار دیے ان کی اطاعت, اور اس زمانے میں نائب عام فقیہ جامع الشرائط کی اطاعت, مجتہد جامع الشرائط کی پیروی, یہ سب بحکم خدا واجب ہیں. چونکہ یہ تمام چیزیں من جانب اللہ ہیں, خدا کی طرف سے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, رسول تو وحی الہی کے بغیر بولتے نہیں. جو کچھ رسول بولے کلام الہی ہے, وحی الہی ہے, خدا نے چاہا ہے کہ اس طرح بولے. اب جب رسول بحکم خدا ائمہ کے بارے میں گواہی دیں کہ یہ معصوم ہے, یہ من جانب اللہ ہے، انہیں خدا نے معین کیا ہے، ان کی اطاعت فرض ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کے گوشت میرے گوشت ہیں، ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، تو چونکہ رسول کے بارے میں خدا نے گواہی دی ہے تو اب رسول کی بات میں شک نہیں کرنا چاہیے، تو بس اہل بیت کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، خدا نے حکم دیا ہے۔ تو یہی اہل بیت جن کی تصدیق پیغمبر اسلام نے کی ہے کہ یہ معصوم ہیں، کبھی غلط بیانی نہیں کرتے، کبھی ہوائے نفس سے نہیں بولتے، کبھی وہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، یہ محبت الہی میں گرفتار ہے، یہ اطاعت الہی میں ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ تو جب ائمہ اطہار کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں پیغمبر اسلام نے گواہی دی ہے، تو ائمہ اطہار نے ہمیں کہا ہے کہ زمانہ غیبت میں فقہاء جامع الشرائط کی اطاعت کریں، تو اب ان کی اطاعت بھی فرض ہے شرائط کے ساتھ، شرائط بھی ائمہ نے بیان کی ہے، تو ان کی اطاعت بھی فقہاء جامع الشرائط کی اطاعت بھی آج عین اطاعت الہی ہے، چونکہ رسول نے تصدیق کی ہے، اہل بیت نے بیان کیا ہے، اور یہ رسول اور اہل بیت اللہ کی طرف سے بیان کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہاں تک ہے، تو ہم شک نہیں کرتے۔ کل جو مالک اشتر کے لیے مقام کے آپ قائد تھے، سلمان کے لیے، ابوذر کے لیے، مقداد کے لیے، عمار کے لیے قائد تھے، یا درارا کے لیے، یا جابر کے لیے، تمام ائمہ کے اصحاب میں آپ دیکھیں کچھ ایسے اصحاب ہیں جو ائمہ کے مورد نظر تھے، منظور نظر تھے، تو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے، ان کی عظمت کے، ان کے احترام کے قائل ہو جاتے ہیں، ان کی علمیت سے قائل ہو جاتے ہیں، تو وہی مقام عظمت آج ہمیں تو کہاں ہے جامع شرائط کو دینی چاہیے، یہ ان سے کمتر نہیں، درجات میں تمام انسان فرق رکھتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، تل کر رسول مبنا محمد آباد، رسول بھی آپس میں درجات میں مقام و مرتبے میں فرق رکھتے ہیں، انسان بھی، سلمان اور ابوذر بھی ایک جیسے نہیں ہیں، یہ دار و جمال بھی ایک جیسے نہیں ہیں، مرتبے میں فرق ہیں، لیکن یہ سب منظور نظر ہیں ائمہ اہل بیت کے۔ تو اسی طرح سے وہ فقیہ جس میں یہ شرائط ہیں وہ بھی منظور نظر ہیں اللہ کے، رسول کے اور ائمہ کے، ان کی اطاعت کی فرض ہے۔ احکامات الہی کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا آج واجب ہے، لازم ہے، شرط تشیع ہے، اس کے بغیر مدار تشیع سے انسان خارج ہے۔ اگر دعوے ہیں، اگر جھگڑے ہیں، اگر اختلافات ہیں، تو فیصلہ لینے کے لیے ہمیں ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے، نہ تاغوت کی طرف، نہ ظالم حکمرانوں کی طرف، نہ ظالم عدالتوں کی طرف۔ توحید کے منافی ہے یہ، آپ نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اور تاغوت اور ظالم استعماری استعماری عدالتوں میں آپ اگر رجوع کرتے ہیں تو آپ کا لا الہ الا اللہ کہنا غلط ہے، خدا نے حکم دیا وجدنب الطاغوت، تاغوت سے بچیں، تاغوت سے دور رہیں، تو یہ ناجائز ہے، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، رسول کی طرف، نبی کی طرف۔ ایسی عدالتوں کے ذریعے جو تاغوتی ہیں، غیر اسلامی ہیں، ایسی عدالتوں سے ان میں اگر مقدمہ دائر کر دیں، اگرچہ اپنا حق بھی لیں تب بھی حرام ہے، مجبوری کی حالت اور ہے، عام حالتوں میں حرام ہے، یہ اہل بیت کا حکم ہے. امام جعفر بن صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تحاقق الیہم فی حق او باطل, ظالمین کی عدالت میں فیصلہ لینے کے لیے جائیں, حکم لینے کے لیے جائیں, چاہے حق کے لیے یا باطل کے لیے, مقدمہ دائر کیا آپ نے چاہے وہ حق ہے یا باطل, لیکن ظالموں کے پاس گئے ہیں. فانما تحاقق الی الطاغوت, فرمایا کہ یہ شخص طاغوتوں کے پاس گئے ہیں, ظالمین کے پاس گئے ہیں, منافقین کے پاس گئے ہیں, مشرکین کے پاس گئے, طاغوت کے پاس, شیاطین کے پاس. وما يحكم له, اب وہ عدالت جو غیر اسلامی ہے, وہ جج جو غیر اسلامی ہے, اگر وہ فیصلہ دیں, وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا, اس کے فیصلے سے جو کچھ اخذ کرے وہ حرام ہے, اس نے سحت لیا, حرام لیا. وَإِن كَانَ حَقًّا ثَابِتًا لَهُ, اگر کہ وہ اپنا ذاتی حق لیا ہو, اس کا حق تھا, اس نے ظالموں کے ذریعے سے اپنا حق لیا, اس وجہ سے کہا حرام ہے, یہ فیصلہ لینا حرام ہے, ان سے ان کے ان کی طرف رجوع کرنا حرام ہے. اقبال کے شعر کو ذہنوں میں رکھیں, اگر کہ سب یاد ہیں سب کو, یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اگر مسلمان ہونا آسان نہیں ہے تو شیعہ ہونا آسان ہے. پہلے مسلمان ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد محب اہل بیت ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد شیعہ اہل بیت, شیعہ کے بعد آگے مقام نہیں ہے, پھر خاص الخاص اصحاب ہیں, وہ بھی شیعہ ہیں. ابراہیم کے لیے کون سا مقام دیا ہے, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, جو سب سے بڑا مقام کئی شیعہ ہیں, شیعہ لنا آسان ہے. شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر شہادت گاہ ہے محبت, شہادت گاہ ہے الفت میں قدم رکھنا ہے, تو عشق و محبت کے تقاضے یہ تو نہیں کہ ان کے دشمنوں کے پاس جائیں اور رجوع کریں ان سے فیصلہ لیں. اگر خدا سے محبت ہے, رسول سے, اہل بیت سے, تو کہاں جامع الشرائع سے, نائبین امام سے اگر محبت ہے, تو انہیں چھوڑ کر ان کے دشمنوں کے پاس جائیں اور فیصلے لیں, اگر کہ تھوڑا سا حق اپنا کیوں نہ ہو. خدا نے کہا جائز نہیں ہے, اہل بیت نے کہا حرام ہے, خدا کا حکم کیا ہے یہ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہیں تمہارے آپس میں کوئی اختلاف آ جائے, کوئی جھگڑا ہو جائے, خدا اور رسول کی طرف رجوع کریں, خدا کے پاس تو کوئی جا نہیں سکتا, خدا کے پاس جانا یہی ہے کہ اس کے رسول کے پاس جائیں, اگر رسول نہ ملے تو رسول کے پاس جانا یہ ہے کہ ان کے جانشینوں کے پاس جائیں, اگر امام بھی نہ ملے تو ان کے پاس جانا یہ ہے کہ ان کے نائبین کے پاس جائیں, تو وہاں جامع شرائط کے پاس جائیں اور اپنا فیصلہ لے لیں. یہ شیعہ ہیں, یہ شیعہ ہیں کتابوں, یہ توحید کا تقاضا ہے. جو اپنا حق ظالموں کی عدالت گاہوں سے لے, وہ اپنے عقیدہ توحید کے خلاف عمل کرتا ہے, وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف عمل کرتا ہے, اس کے قول و فعل میں تضاد آیا ہے, وہ اقرار کرتا ہے کہ بس اللہ ہی حاکم ہے, وانت احکم الحاکمین, اقرار کیا آپ نے توحید میں یہ بھی ہے, بس خدا یعنی بس خدا ہی حاکم ہے. آپ نے کہا خود فیصلہ کرنے والا خدا ہے, اور عمل میں خدا اور رسول کے دشمنوں کی طرف گئے فیصلہ لینے کے لیے, تو بجائے اس کے کہ اہل بیت کی طرف جائیں ظالم حکام کی طرف, تاغوت کی عدالت گاہوں کی طرف گئے. یہ عمل کلمہ توحید کے لا الہ کے سراسر خلاف ہے. آپ نے کہا اللہ کے سوا کوئی نہیں, یہاں گئے تاغوت کے پاس, یہ اس لا الہ کے منافی ہے, یہ اقرار لا الہ کے منافی ہے. قول فعل میں تضاد آتا ہے. اللہ کا حکم یہ ہے واجتنب الطاغوت, طاغوت سے بچو, جبکہ کلمہ پڑھنے والا طاغوت کے پاس, ظالمی کے پاس, غیر مسلموں کے پاس گئے فیصلہ لینے کے لیے توحید کے خلاف. لہذا نفی و انکار غیر اللہ یعنی لا الہ اس انسان کا ابھی تک درست نہیں ہے. اسی طرح سے دینی شرعی مسائل دریافت کرنے کے لیے دنیا اور جاہ و جلال کے طلبگار عالم کے پاس جانا بھی حرام ہے. امام جعفر بن صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا اذا رأیتم العالم, اگر تم نے ایسے عالم کو دیکھا, ایسے مجتہد کو دیکھا, ایسے فقیر کو دیکھا, یعنی ایسے علمی خزانے کو دیکھا جو عمل نہیں کرتا, خزانہ ہے علم کا, بوریاں بھر بھر کے علم ہے اس کے پاس, معلومات کا خزانہ ہے, ساری کتابیں پڑھی, عالم ہیں, مجتہد ہیں. فرمایا کہ اگر ایسے عالم کو دیکھا محب لدنیا ہو, وہ دنیا پرست ہیں, وہ دنیا سے محبت یعنی دنیا میں رہنا چاہتا ہے, دنیا میں مشہور ہونا چاہتا ہے, دنیا کی عزت کا طلبگار ہے, دنیا کے مقامات کا طلبگار ہیں, محب لدنیا ہو. فرمایا چھٹے امام نے فتہموہ علی دینکم, تو اسے دیندار نہ سمجھو, وہ متہم ہے, بلا کیوں چلا پھر اس کی اطاعت نہ کرو. فإن محب كل شيء يحوط بما أحب, انسان جس کا بھی محب ہو, جس چیز سے محبت کرتا ہو اس کی طبیعت کو اپنا لیتا ہے, اسی کی طرح ہو جاتا ہے. انسان جس سے محبت کرے اسی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے, یہ ہر محبت میں اس کی طرح شکل ہو, اس کی طرح چلنا ہو, اس کی طرح کھانا ہو, اس کی طرح بات چیت ہو, اس کی طرح یہ. تو جو دنیا سے محبت کرنے والا عالم ہے وہ دنیا دار ہے, وہ تمہیں بھی خراب کر دے گا. وأوحى الله إلى داود, چھٹے امام نے فرمایا ہمارے کہ خداوند متعال نے حضرت داود پہ وحی نازل کی, فرمایا لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا بالدنيا, کہ داود میرے اور تمہارے درمیان دنیا پرست عالم کو واسطہ نہ بنا دیا. جو دنیا کی محبت میں مبتلا انہیں ہم دونوں کے بیچ میں نہ آنے دیں, یعنی تو میری اطاعت کریں اس کے ذریعے, میرے احکامات سیکھیں اس کے ذریعے, میری معرفت اس کے ذریعے, تو دنیا پرست ہیں, یہ تمہیں کیا پڑھائے گا؟ ہر چیز کو آسان کر دیں گے ایسے علماء, ایسے علماء. 30 لاکھ کا خمس حساب ہوا تو 6 لاکھ میں مکا دیا کہ باقی معاف ہیں. صاحب خمس بھی خوشحال ہیں کہ عالم ہو تو ایسا کہ جو معاف بھی کر سکتا ہو, حق اللہ, حق الرسول, حق فقراء معاف کر سکیں. ہمارے پاس قرضے ہیں, تمہیں قرضے ادا کرنا چاہتا ہوں اور اتنا خمس ہے, 30 لاکھ, 6 لاکھ. اب 6 لاکھ میں دیا, یہ دنیا پرست عالم کی نشانی ہے کہ چلو 30 لاکھ تو یہ بندہ دے گا نہیں, تو بہتر یہ ہے کہ میں 6 لاکھ ہی لے لوں اور اسے فارغ کر دوں. ارے وہ جاتے ہیں حضرت داؤد سے فرمایا کہ خداوند متعال نے اے داؤد اپنے ہمارے درمیان تمہارے اور میرے درمیان دنیا پرست جو دنیا کا دیوانہ ہو اسے واسطہ قرار نہ دے, اسے بیچ میں نہ آنے دے, اسے چھوڑ دے. فَيَصُدُّكَ عَنْ طَرِيقِ مَحَبَّتِي, اگر ایسے علماء کی پیروی کی تو وہ تمہیں میری محبت کے راستے سے دور کر دے گا, ہٹا دے گا. اور خدا سے محبت, چونکہ یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں, وہ ہمیں یہی سکھائے گا کہ دنیا سے ہی محبت کرے. یہ بھی توحید کے خلاف ہے, عقیدہ توحید کے خلاف کی ایسے علماء کی پیروی کرے. فرمایا امام نے وحی نازل کی, خدا نے حضرت داؤد سے فرمایا فإن أولئك قطاع طريق عبادي المريدين, میری طرف لبک کے آنے والے, مجھ سے محبت کرنے والے, میری طرف آنے والے میرے بندوں کی راہ میں یہ لٹیرے ہیں, یہ عالم نہیں. قطاع الطریق, یہ لوگ لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں بندگان الہی کی راہ میں. بندگان الہی یہاں سے خدا کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں, یہ لٹیرے آتے ہیں انہیں بہکا دیتے ہیں. یہ ائمہ نے فرمایا ہے, تو ان کی سزا کیا ہے؟ ہمارے تصور میں سزا اور ہے, خدا کی سزا اور ہے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, خداوند بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو خداوند فرماتا ہے کم ترین سزا جو میں ایسے عالموں کو دوں گا, فرمایا کہ مَا أَصْنَعُ بِهِمْ أَنْ أَنْزَعَ حَلَاوَةَ مُنَاجَاتِ مِنْ قُلُوبِهِمْ, میں ان کے دلوں سے عبادت کی, مناجات کی, دعا کی مٹھاس کو, شیرینی کو اٹھا دوں گا. اب یہ نماز پڑھیں گے لذت نہیں آئے گی, یہ روزے رکھیں گے بے قرار ہو جائیں گے, بیتاب ہو جائیں گے. اب یہ راز و نیاز کریں, دعا کریں, مناجات کریں, انہیں لذت نہیں ملے گی. مجالس اعظام میں آئیں گے, انہیں لذت نہیں ملے گی. یہ بے قرار ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک گھنٹے کی مسجد فوراً ختم ہو جائے کہ میں یہاں سے باہر جاؤں. یہاں سے نکل کے باہر جاتے ہیں, پھر کھڑے سے گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو مجلس میں کیا تکلیف ہے؟ نماز آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے, جماعت انسان کس قدر بے قرار ہو جاتا ہے کہ کب یہ ختم ہو جائے, تکلیف ہوتی ہے. پھر گھڑی گھماتے ہیں, پھر کپڑے ٹھیک کرتے ہیں, کالا ٹھیک کرتے ہیں, بٹنے ٹھیک کر دیتے ہیں, سوچتے ہیں دکان کا حساب فلاں فلاں, بے قراری کی وجہ سے جیسے ہی نماز باہر نکلے اسی سیڑھی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ابھی دوسرے آرام سے, پھر تکلیف نہیں ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, سخت ہے یہ چیز, سخت ہے نماز, سخت ہے. سخت اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ, اس لیے سخت ہے. لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, شیطان نے کہا خدایا میں آپ کے سیدھے راستے میں آ کر بیٹھوں گا, نہ برے راستے میں, میں وہاں گھومنے میں سیدھے راستے مسجد میں آؤں گا بندوں کو خراب کرنے کے لیے, میں جماعت میں آ جاؤں گا. ہم صراط مستقیم یہی ہے, ہم خراب ہو جائیں گے. ان ادنا ما اصنع بهم ان انزع حلاوه مناجاتي من قلوبهم, ایسے عالموں کے دل سے میں عبادت کی مٹھاس کو, شیرینی کو اٹھا لیتا ہوں. یہ بدترین سزا ہوتی ہے انسان کے لیے اگر عبادات الہیہ میں لذت نہ آئے. خدا کے حضور توبہ کرنی چاہیے, استغفار کرنی چاہیے کہ خدایا مجھے لذت کیوں نہیں آتی. آخر دعا جب شروع ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے, گدگدی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, بے قرار بے چینی, یہ اسی وجہ سے. جن کے دل پاک صاف ہوتے وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. لہذا محبت دنیا کو اللہ کی محبت پہ ترجیح دینا یہ توحید کے منافی ہے. محبت میں بھی توحید ہونی چاہیے. انسان موحد کو محبت میں بھی موحد ہونی, صرف اللہ سے محبت اور کسی سے نہیں. اس لیے کہ اللہ جمیل زیبا صرف خدا ہے, جس کے پاس جو بھی زیبائی ہے, جو بھی خوبصورتی ہے, خدا کی عنایت ہے, اس نے دی ہے. کسی کے پاس تو اپنی ذاتی خوبصورتی نہیں, حسن نہیں ہے, خدا نے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, احب اللہ من کل قلوبکم, پورے دل سے خدا سے محبت کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ ما افضل الاعمال, بہترین اعمال کیا ہے؟ فرمایا رضا عن اللہ, خدا سے راضی رہنا, خوش رہنا, والحب له, اور خدا سے محبت کرنا, خدا سے محبت کرنا. جس طرح خلق و امر میں وحدانیت کے آپ قائل ہیں, جس طرح علم و قدرت و حکمت و تدبیر میں آپ اللہ خدا واحد کے قائل ہیں وحدانیت کے, اسی طرح محبت میں بھی توحید کے قائل ہو جائیں آپ. میں صرف ایک حدیث آخر میں عرض کروں گا اسی حوالے سے, باقی انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی آئندہ. روی انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ غلام دون البلوغ, ترجمہ میں اس دن عرض کر چکا ہوں, پیغمبر اسلام نے ایک نابالغ نونہال کو دیکھا, وہاں ان کے پاس گئے, وبشره وتبسم فرحا بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ, پیغمبر اسلام کو دیکھتے خوشحال ہو جاتے, تبسم کرتے. انہوں نے حال نابالغ ہیں دون البلوغ. فقال لہ, پیغمبر اسلام نے سوال کیا, اتحبنی یا فتا, اے نوجوان مجھ سے محبت ہے تمہیں؟ فقال ای واللہ یا رسول اللہ, قسم بخدا اے اللہ کے رسول, محبت ہے. فقال لہ مثل عینیک, اپنے دونوں آنکھوں کی طرح مجھ سے محبت کرتے ہو. فقال اکثر, کہا یا رسول اللہ اس سے زیادہ, آنکھوں سے زیادہ محبت ہے. مثل ابی, اپنے باپ سے, باپ کی طرح. فقال اکثر, اس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, باپ سے زیادہ. فقال مثل امک, اپنی ماں کی طرح مجھ سے محبت کرتا ہے. فقال اکثر, اس سے بھی زیادہ, ماں سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. فقال مثل نفسک, اپنی ذات جتنی محبت, جس قدر محبت تمہیں اپنی ذات سے ہے. فقال اکثر واللہ یا رسول اللہ, میں خود سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, قسم بخدا. فقال امثل ربک, کیا اپنے پروردگار کی طرح مجھ سے محبت کرتے ہو, جس قدر تمہیں اپنے اللہ سے محبت ہے. فقال, اس جوان نے, نونہال ہیں, نوجوان بالغ نہیں ہوئے, یہ روایت میں ہے, اللہ 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 یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, لیس ھذا لک ولا لاحد, یہ محبت نہ آپ کے لیے ہے نہ کسی اور کے لیے. فانما احببتك لحب اللہ, میں صرف اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں, خدا کے مقابلے میں آپ سے بھی محبت نہیں کرتا. جب اس نے یہ جواب دیا, فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الى من کان معہ, جو اصحاب تھے جانے والے ان کی طرف متوجہ ہوئے, فرمایا وقال ہاکذا کونوا, تم بھی اس کی طرح بنو, اس نابالغ لڑکے کی طرح بنو. احب اللہ لاحسانہ الیکم, خدا نے تمہیں احسان کیے ہیں, کیا ہے تو تم ان سے محبت کرو. وانعامہ علیکم, وحبونی لحب اللہ، محبت اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو، رسول سے محبت، اہل بیت سے محبت صرف اللہ کی خاطر۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے پھر وہ کسی دنیاوی رشتے کی پرواہ نہیں کرتا، کسی مقام کی پرواہ نہیں کرتا، بس اس کے قلب و دماغ میں صرف اللہ رہتا ہے۔ موت کیا ہے؟ موت محبوب تک پہنچنے کا دروازہ، لیکن ہمارا تصور یہ نہیں ہے، موت یہی ہے۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، جبکہ اختتام زندگی نہیں کہ یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، ایک دائمی زندگی کی صبح ہے یہ۔ تو کربلا والوں نے تصور کرے کہ ایک 13 سالہ یتیم ہے، 13 سالہ یتیم، جب ان سے پوچھا کہ موت کیسی ہے تو تاریخ میں اور کسی نے موت کا ذائقہ نہ بتایا ہوگا، یتیم حسن نے بتایا، تاریخ میں ہے کہ احلا من الحسن، چاچا حسین اگر آپ کی معیت میں، اگر آپ کی اطاعت میں موت آتی ہے تو شہد سے زیادہ شیرین، موت کا ذائقہ شیعہ کے لیے کیا ہے؟ شہد سے زیادہ شیرین، اگرچہ یتیم۔ جب حسن سبز قبا کی شہادت ہوئی، حضرت قاسم یتیم ہو گئے، تو لکھا ہے کہ ایک دن حضرت علیا مکرمہ زینب کی دولت سرا پہ آئے، دروازے میں دستک دی اور بیٹھ گئے، دروازے پہ بیٹھ گئے، زینب باہر نکلی، دیکھا کہ قاسم ہے، تو سوال کیا کہ بیٹا پہلے تو آپ ایسا نہیں کرتے تھے، پہلے آپ آ جاتے تھے، ہم سے ملتے تھے اور محمد سے کھیلتے تھے، آج آ کے دروازے پہ بیٹھ گئے، یہ احساس یتیمی ہے۔ قاسم نے جواب دیا پھپھی اماں میں یتیم ہو چکا ہوں، اب میں یتیم ہو چکا ہوں، نہ معلوم گھر سے کوئی کیا کہے مجھے، یتیمی اس طرح۔ جب یتیم ہو گئے تو چاچا حسین کے زیر سایہ آ گئے، زیر سایہ آ گئے، اب عباس کی طرح قاسم کے دل میں بھی بس ایک ہی تمنا ہے، یہ تمنا ہے کہ کبھی موقع ملے کہ حسین پہ جان ادا کر دیں، جان قربان کر دیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کم و بیش اہل بیت کے گھرانوں میں کربلا کا تذکرہ ہوتا رہا ہے، قربانیوں کا غالباً سنا ہوگا انہوں نے بھی، تو قربانی کی تیاری غالباً پہلے سے ہو رہی تھی، تو قاسم آئے میدان کربلا میں اسی امید کے ساتھ۔ شب عاشور ہوئی، حسین نے اصحاب و انصار کو جمع کیا، جرا کل کر دیا، کہا کہ جس نے بھی جانا ہے اب بھی جائے، کوئی نہ گئے یا کچھ لوگ گئے۔ حسین نے خطبہ دیا، اب جو لوگ رہے حسین کے ساتھ سب کو حسین نے چند چیزوں کی خوشخبری دی، ایک ظہور امام کی خوشخبری تھی، ایک طرف ان کی رجعت کی خوشخبری تھی کہ ہم دوبارہ یہیں سے زندہ ہوں گے، اور ایک ہیں اسی میدان میں عاشور کے دن شہادت کی خوشخبری تھی کہ حبیب شہید ہوں گے, مسلم شہید ہوں گے, زبیر شہید ہوں گے, بریر شہید ہوں گے, بھائی عباس شہید ہوں گے, علی اکبر شہید ہوں گے, اون محمد شہید ہوں گے, اس طرح نام لیے. تو یہ یتیم حسن نا امید ہو کر کھڑے ہو گئے, محفل سے اٹھے اپنے خیمے میں پہنچے, خیمے میں آئے, زانوں پہ سر رکھا اور رونے لگے. ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ جس کے سر پہ باپ کا سایہ بھی نہ ہو, میدان کربلا بھی ہو, غربت ہے عالم غربت, اور حسین پھر سب کو خوشخبریاں دیں اور اس یتیم کے حق میں کچھ نہ کہیں. ماں گھبرا گئی, ام فروا گھبرا گئی, آگے قاسم کے پاس, بیٹا کیا ہوا؟ کہا اماں بچپن میں میں یتیم ہو گیا تو باپ کا سایہ اٹھ گیا, میں اس آسرے میں زندہ تھی کہ جب چاچا حسین کے ساتھ میدان کربلا میں آئیں گے تو مجھ جیسا یتیم بھی شہید ہو جاؤں گا, لیکن میری قسمت میں شہادت نہیں, چاچا حسین نے سب کے نام لیے مگر میرا نام نہ لیا. کربلا کی مائیں ہیں, غیرت مند مائیں, ام فروا نے قاسم کا بازو تھاما, خیمہ حسین میں لے کر آ گئی, سوال کیا کہ مولا کیا اس یتیم کی قسمت میں آپ کے قدموں پہ سر نثار کرنا نہیں لکھا, کیا اس کی قسمت میں شہادت نہیں لکھی, کیا اس نے شہید نہیں ہونا ہے؟ حسین نے قاسم کو سینے سے لگا, فرمایا قاسم تمہاری بات ہی کیا, کل تو وہ قربانی کا دن ہوگا کہ تمہارا چھوٹا بھائی اصغر بھی شہید ہوگا. بنی ہاشم کی غیرت, اگرچہ تیرا سارا جوان جب سنا کہ اصغر شہید ہوں گے تو تڑپ گئے, بے قرار ہو گئے, سوال کیا هل يصلون الى الخيام, کہ مولا کیا یہ ظالم خیموں میں آئے گے, کہ اصغر تو میدان میں جا نہیں سکتے. میرا تصور یہ ہے کہ چند لمحوں کے لیے قاسم نے سوچا ہوگا کہ جب زینب کی گود میں اصغر شہید ہوگا تو علی کی بیٹیاں کہاں جائیں گی, سکینہ و رباب کہاں جائیں گی؟ اس غیرت نے قاسم کو ترپایا, قاسم کو تو حسین نے تسلی دی کہ نہیں بیٹا, میں اصغر کو لے کر جاؤں گا میدان میں, ہر ملا کا تیر ہوگا اور اصغر سوا ہوگا, یہ سمجھا دیا. مگر اصل عاشور کے بعد سید سجاد کو تسلی دینے والا نہ تھا, یہ ساری باتیں سچ ثابت ہو گئی. ظالم مشعل لے کر آ گئے, خیموں کو چلاتے گئے, نیزے کی انیوں سے چادریں اتارتے گئے, سجاد کیا کرتے دیکھتے رہے. قاسم کو سینے سے لگا, صبح ہو گئی, صبح ہو گئی, اب قاسم آئے حسین کے پاس, سر کو جھکا کے قاسم کھڑے ہو گئے. کہا قاسم کیا بات ہے؟ کہا چاچا حسین اور محمد بھی شہید ہو گئے, اصحاب بھی شہید ہو گئے, اب مجھے بھی اجازت دیں. اجازت یہاں تاریخ نے لکھا, تاریخ نے لکھا کہ حسین نے پسو پیش کی, اجازت نہیں دیتے. قاسم کا اصرار بڑھتا ہے, ایک بار حسین کے ہاتھوں کو پکڑا قاسم نے اور اپنی آنکھیں ملنے کہ مولا اجازت دے نا مجھے، چاچا حسین مجھے جانے دیں. اب حسین خاموش ہے، جواب نہیں دیتے. اصرار پہ اصرار مگر حسین جواب نہیں دیتے. کربلا کی تاریخ میں یہی جملہ ہے جو کسی شہید نے نہ کیا، قاسم نے کیا. جب اصرار بھرا قاسم کا، حسین خاموش رہے تو قاسم زمین پہ بیٹھ گئے، حسین کے قدموں کو تھاما اور سر رکھا. کہا قاسم یہ کیا؟ جواب دیا چاچا حسین، جب تک مرنے کی اجازت نہ ملے یہ سر نہ اٹھے گا. حسین نے اٹھایا قاسم کو، سینے سے لگایا اور اس قدر روئے کہ دونوں اشکا کے گر پڑے، اشکھائے دونوں. جب غش کھاتے ہیں پانی کے چھینٹے دیتے ہیں. زینب کے پاس پانی نہ تھا، فریاد العطش، فریاد العطش کی منہ سے بلند تھی. اسور کیا سے تھے تو زینب نے آنسوں کے چھینٹے دیے. حسین کو جگایا، بس کرو بھیا حسین اٹھو، اب جانے دو قاسم کو. حسین اٹھے، کہا قاسم آؤ میں تمہیں سجا دوں. قاسم کو اس طرح سجایا جس طرح آپ مردے کو سجاتے ہیں. کفن پہنایا قاسم، میت کی طرح امامہ سر پہ رکھا، گھوڑے پہ سوار کیا. سوار کیا قاسم جانے لگے، حسین نے بلایا، قاسم رک جاؤ. رک گئے. کہا قاسم نزدیک آؤ. نزدیک آئے اور نزدیک آئے، نزدیک آئے، گریبان کو تھاما. قاسم کا گریبان پھاڑ دیا. قاسم نے کہا چاچا یہ کیا کیا؟ فرمایا قاسم یہ یتیموں کی نشانی ہے، یتیموں کی نشانی ہے، کہ شاید دشمن یتیم سمجھ کر رہے. پہلوان آ گئے قاسم کے مقابلے میں. حسین خیمے کے دروازے، زینب خیمے سے حسین کو دیکھ رہی ہے. ام فروہ زینب کی طرف دیکھ رہی ہے. جب حسین کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے تو زینب کے چہرے کا رنگ بگڑ جاتا ہے. ام فروہ سے زینب نے دیکھا، سوال کیا، بھیا خیر تو ہے کہ یہ رنگ تغییر ہو رہی ہے؟ کہا زینب، ام فروہ سے کہو خیمے میں جا کر بالوں کو کھولے اور دعا کرے کہ قاسم خیریت سے آ جائے. ام فروہ خیمے میں گئی، خیمے میں گئی، دعا کی، یہ معرفت امام، دعا کی، الہی بعطش ابی عبداللہ پروردگارا حسین کی پیاس کی قسم ہے میرا قاسم آ جائے. قاسم آ گئے، واپس آئے، دیکھا کہ خیمے میں ام فروہ بے قرار ہو کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آ رہی ہے. ماں سے جڑے واپس گئے، واپس گئے، جنگ کی آواز آئی کہ چاچا حسین اب آئے قاسم کو لینے کے لیے، آئے قاسم کو لینے کے لیے. اتنی تیزی سے حسین گئے کہ کسی شہید پہ نہ گئے تھے. حسین کے کانوں میں آواز آئی، آواز آئی کہ چاچا نے گوروں کے تابوں کے درمیان میں ہوا تھا. حسین لاش قاسم کو نہ اٹھا سکے، کچڑی بنا دی، اٹھا دیا. دوش میں قاسم کے پیر خط کھینچ رہے تھے، سیمگاہ میرا ہے. حسین کس طرح بیٹھ گئے جس طرح نمازی تشہد میں بیٹھ جاتا ہے، اور فریاد کی، واہ اور بتا حسین غریب ہو گئے. Thank you.
Yeah. حسین بل سو جملہ جیتا حسین شان شہیدا بسر جنجے جملہ جیتا حسین شان شہیدا بسر جنجے جملہ جیتا حسین شان شہیدا
شیو
Shahid, Mustafa Zindagi,
Shahid Shahida, 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 Shahid Shahida,